بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 42. تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا جہاں ایک مقامی اخبار کا رپورٹر اس سے طلبہ سیاست میں تشدد کے رجحان پر انٹرویو لے رہا تھا اور ملک بڑھ چڑھ کر اس تشدد کے رجحان کی نفی میں دلائل پیش کر رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اگر جلد ہی اس افریق پر قابو نہ پایا گیا تو یہ درسگاہوں کے سکون کو نگل جائے گی. پھر کالجوں کو جانے والے بچوں کی زندگیوں کی ضمانت کوئی نہیں دے سکے گا. اس نے مروجہ تشدد کی ساری ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور طلبہ تنظیم پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں نے درسگاہوں کو بدماشی کے اکھاڑے بنا کر ان کے تقدس کو نگل لیا ہے. انٹرویو کے خاتمے پر جب متعلقہ رپورٹر باہر نکلا تو ملک کا سیکرٹری بھی اس کے ساتھ ہی باہر تک آیا تھا. وہ رپورٹر کو اپنی گاڑی میں اس کے اخبار کے دفتر چھوڑنے جا رہا تھا. سر جی یہ رکھ لیں. اس نے تھوڑی دور جا کر ڈیش بورڈ میں رکھا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا؟ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ رپورٹر نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا. او جی یہ تو جناب آپ لوگوں کا حق ہے. دیکھیے نا اگر آپ مہربانی نہ کریں تو ہم لوگوں کو کون پوچھے گا. سیکرٹری اس سے بھی زیادہ بے شرم دکھائی دے رہا تھا. ملک اپنے کمرے میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی. ہیلو. اس نے معمول کے مطابق نہایت مہذب قسم کی آواز نکالی. اپنے پالتو کتے کو میز روڈ کے کوڑے کرکٹ والے ڈرم سے وصول کر لو. اور ہاں خیال رکھنا ایک روز ہم تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے مغالزات کا طوفان ابلنے لگا. کیا مجال جو گالیاں سن کر ملک کے ماتھے پر شکن بھی آئی ہو. ایک مکارانہ سی مسکراہٹ البتہ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی. صفحہ نمبر 43. بیٹے تم کون ہو؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ارے دیکھو برخوردار بزرگوں کو گالیاں نہیں دی جاتی. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رابطہ کٹ گیا. ملک کی آنکھوں میں شیطانی چمک بیدار ہو گئی تھی. اس نے فوراً ہی دوسرا فون اٹھایا. اب وہ کسی اخبار کے دفتر میں سلامی صاحب کو تلاش کر رہا تھا. جی سلامی صاحب آپ کا خادم بول رہا ہوں. جناب خادم تو ہم ہیں آپ کے بلکہ ہم تو ساری قوم کے خادم ہیں. سلامی کی مریل سی آواز سنائی دی. بھائی فوراً اپنا فوٹوگرافر اور رپورٹر میسن روڈ کے کارنر پر جو کوڑا کرکٹ پھینکنے والا ڈرم ہے وہاں بھیج دو. ایک اہم خبر تمہاری منتظر ہے. اور ہاں تصاویر سمیت زوردار سرخیاں لگا کر خبر دینا. بس دکھا دو اپنی صحافت کا کرشمہ. ملک کی آواز سے خوشی ٹپک ٹپک پڑتی تھی. جناب فکر ہی نہ کریں نوکر کیا اور نخرا کیا. وہ میرا پلاٹ والا معاملہ. سلامی نے ٹیلی فون کو آنکھ مارتے ہوئے کہا. سلامی صاحب آج تک آپ کا کوئی کام کون سا کام رکا ہے؟ ارے ہم تو یاروں کے یار ہیں. ملک نے ہلکا سا کہکا لگا کر فون بند کر دیا. اس نوعیت کا فون ملک نے ایک اور اخبار کے دفتر میں بھی کیا تھا. اس کے بعد اس نے اختر سے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر ارسلان کو اٹھا لائے. لیکن ان لوگوں کو بھی خاص ہدایت دی گئی تھی کہ وہ فوٹوگرافروں کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں بھلے طبی امداد لیٹ ہو جائے. پولیس طلبہ اخبار والے اکٹھے جائے حادثہ پر پہنچے تھے اور سب تن من سے اپنے کام میں مصروف تھے. صفحہ نمبر 44. ارسلان کو اس کے ساتھ ہی فوراً نزدیکی اسپتال لے گئے. اخبارات والوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور پھر پولیس نے انقلابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری اطلاعات ملک اختر نواز کا بیان قلم بند کرنا شروع کر دیا جس نے اس حملے کی ساری ذمہ داری مخالف تنظیم پر ڈال کر اس کے 4-5 متحرک کارکنوں کے نام ایف آئی آر میں بطور ملزمان لکھوا دیے تھے. صبح کے اخبارات نے یہ خبر نمایاں طور پر شائع کی تھی. طلبہ برادری میں قوم خطے کی لہر دوڑ گئی. ملک کی ہدایت پر ایک جلوس آئی جی کے دفتر کی طرف جا رہا تھا. اس سے پہلے کہ آئی جی تک جلوس پہنچے ان کے فون کی گھنٹی بجی. آئی جی صاحب نے فون اٹھایا. دوسری طرف مشہور اور معتبر سیاسی رہنما ملک صاحب لائن پر آ گئے. آئی جی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے آپ کی تشریف آوری کے بعد محض ایک ہفتے میں یہ چوتھا واقعہ ہے. اگر آپ لوگوں نے میری بکواس کا کان دھرے ہوتے اور پہلے ہی حادثے پر ملزمان کو کہہ کر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ نوبت ہرگز نہ آتی. ملک صاحب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اگر سختی کریں تو بھی آپ لوگ ہمارے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے نہ الدین کا چراغ ہے. آئی جی صاحب ذرا سنبھل کر بات کیجیے. ٹھیک ہے ہوم منسٹر سے آپ کی رشتہ داری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عوامی نمائندوں کی بے عزتی شروع کر دیں. میں کچھ نہیں جانتا آپ کو آج شام تک بہر صورت ملزمان کو گرفتار کرنا ہوگا. اور ہاں, اگر شام تک آپ کوئی کرشمہ نہ دکھا سکے تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. میں چیف منسٹر سے بات کروں گا. آئی جی صاحب, آپ نے جمہوریت کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے آئی جی کی بات کاٹ کر غصے سے کہا. دیکھیے ملک صاحب, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, اس میں رشتے داری کا کیا معاملہ آن پڑا؟ میں نے انکار نہیں کیا, اگر پولیس امن و امان نہیں چاہے گی تو کون امن و امان سے زندہ رہ سکے گا؟ آپ مطمئن رہیے, میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 45. آئی جی کا تو دل چاہتا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے, لیکن مصلحت نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا تھا. آئی جی صاحب ایماندار آدمی تھے, لیکن بدقسمتی سے ہوم منسٹر کے رشتے دار بھی تھے جن کا تعلق ملک صاحب کی مخالف پارٹی سے تھا, اور آئی جی صاحب اندازہ لگا سکتے تھے اس ایشو پر ملک جیسے سیاست دان کیا طوفان نہیں کھڑا کر سکتے. ملک کا فون ابھی بند ہی ہوا تھا جب آئی جی صاحب کا دفتر طلبہ کے نعروں سے گونجنے لگا. ایک مرتبہ پھر ان کے امتحان کا وقت آ گیا تھا. انہوں نے اپنی ٹوپی سنبھالی, طلبہ کے نمائندوں کو اپنے دفتر میں طلب کیا. بکھرے ہوئے طلبہ کا مطالبہ تھا کہ آئی جی ان سے باہر آ کر مذاکرات کرے. بادل نخواستہ آئی جی کو باہر آ کر بات کرنا پڑی. ان کی قوت برداشت کا ہر طرح سے امتحان لیا گیا, لیکن ان کے پاس سوائے ضبط کے اور چارہ بھی کیا تھا. آئی جی صاحب نے ہجوم کو یقین دلایا کہ شام تک وہ ملزموں کو گرفتار کر لیں گے. ہجوم کی طرف سے شام تک گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ ہنگامہ آرائی کی دھمکیاں دی گئیں. شام تک انتظامیہ کے دباؤ پر آئی جی نے پرچے میں نامزد بے گناہ ملزمان کو گرفتار کر ہی لیا. اگلے روز جب انہیں ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو چاروں ملزمان کے وکیلوں نے حادثے کے وقت ان کی مصروفیات اور جگہ ثابت کر دی. دو چار روز جیل میں رہنے کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. ارسلان کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے. اس کے والد نے اس کی گھٹیا حرکتوں کے پیش نظر اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا. صفحہ نمبر 46. ایک ماں کی ذات تھی یا پھر بھائی اور بہن جو اس روگ کے خود بھی روگی بن رہے تھے, اور ان سب سے بڑھ کر ہما اکبر شیروانی تھی جس نے ارسلان کی خدمت جی جان سے کی. وہ رو رو کر ہاتھ باندھ کر اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ اس راستے سے لوٹ جائے, لیکن ارسلان نے لوٹ جانے کے لیے راستہ اختیار نہیں کیا تھا. وہ تو زندگی کی دوڑ میں دیوانہ وار آگے نکلنا چاہتا تھا, خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنا پڑے. ملک اور اس کا شیطانی گروہ اسے چمٹا رہا. وہ لوگ تیمارداری کے ساتھ ساتھ انتقام کے جراثیم اس کے خون میں انجیکٹ کرتے رہے, اور جب وہ صحت مند ہو کر واپس آیا تو ملک نے اس کو ہاسٹل جانے سے منع کر دیا. اس کی رہائش کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا. کلاشن کوف اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی. اس کے ذہن میں انتقام کا لاوا پک رہا تھا. عارفہ اس کے علاوہ کی تپش بڑھانے کے لیے اس کے پہلو سے چمٹا دی گئی تھی. اس روز وہ ملک کے گھر ایک اہم میٹنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے. وہ پانچ تھے, ارسلان, اختر, رفیق اور دو ملک کے فراہم کردہ گنڈے. انہیں ایک اہم مشن سونپا جا رہا تھا. حافظ عابد اس شرارت کی جڑ ہے. جب تک یہ شخص زندہ ہے تمہیں چین کی زندگی نہیں جینے دے گا. اس کے جیتے جی یونیورسٹی کا کوئی الیکشن تم نہیں جیت سکتے, اسے مار ڈالو. ملک کا لہجہ خونخوار ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک کہا سر جی, بالکل ٹھیک. میں تو آپ سے ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ پاگل کو نہیں اس کی ماں کو مارو. اختر مکاری کی تصویر بنا بیٹھا تھا. درخت کی جڑوں کو کاٹ ڈالو بیٹا, ٹہنیاں سوکھ کر گر جائیں گی, اور یہ جو پتے ہیں نا, یہ تو ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر پائیں گی, خشک ہو جائیں گی. اور تم جانتے ہو خشک پتے معمولی ہوا میں بکھر جاتے ہیں. ملک کسی افریت کی زبان میں پھنکار رہا تھا. ٹھیک ہے, ارسلان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. جذباتی نہیں بننا بیٹا, ذرا سنبھل کے پلاننگ کے ساتھ. اور ہاں, خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کام مکمل ہوتے ہی نکل جاؤ. اگر گرفتاری ناگزیر ہوگی تو یہ دونوں گرفتاری دیں گے. اس نے قربانی کے دونوں بکروں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اطاعت میں گردن جھکا دی. چند روز بعد وہ عابد کی ایک جگہ موجودگی کی اطلاع پر ایک ویگن میں مسلح ہو کر عازم سفر تھے. وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر حافظ عابد کو قتل کرنے جا رہے تھے تاکہ خوف, دہشت اور غنڈہ گردی کے ذریعے اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں. مقامی کالج میں الیکشن قریب آ رہے تھے. حافظ عابد طلبہ تنظیم کا صدر تھا, اور اس کالج میں اپنی تنظیم سے متعلق انتخابات میں حصہ لینے والے پینل کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسے سے خطاب کرنے آیا تھا. ان لوگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی, اور جانتے تھے کہ ارسلان اپنی پیٹھ پر لگے گھاؤ کو دیکھ کر اکثر تلملاتا ہوگا. انہیں علم تھا کہ ارسلان جیسے نوجوان جب ملک صاحب جیسے لیڈروں کے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر ان کی سوچ اپنی سوچ رہتی ہے, نہ ان کا جسم اپنا رہتا ہے. ان کو پھر ملک جیسے گھاگ اور شاستری کھلاڑی اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتے ہیں. کالج کی گراؤنڈ مین گیٹ کے سامنے نظر آ رہی تھی جہاں حافظ عابد کی تنظیم کا انتخابی جلسہ ہو رہا تھا، لیکن اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو تھا کہ ان کے ساتھیوں نے کالج کی چھت پر مورچے قائم کر رکھے تھے اور وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جلسے کے آغاز سے پہلے ہی انہوں نے کالج کی چھت پر مورچے باندھ لیے تھے۔ وہ کسی ناگہانی آفت کی طرح نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر موجود ارسلان باہر نکلا اور حافظ عابد کو گالیاں دیتا ہوا اسٹیج کی طرف لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے وین سے نکل کر اندھادھند ہوا میں گولیاں چلانا شروع کر دی۔ حملہ آور شاید اس کاؤنٹر حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، انہیں لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ بلندی سے گولیاں برسانے والوں کو ان پر ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی۔ ملک صاحب کے فراہم کردہ دونوں گنڈوں نے پہلی پچھاڑ پر دم دبا کر بھاگ نکلے۔ یوں بھی ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ لڑائی کا آغاز کروانا تھا، اس کے بعد دونوں پارٹیاں آپس میں نمٹیں، ان کا در سڑنا تھا۔ ملک بڑا گھاگ سیاست دان تھا، معمولی سرکاری ملازمت سے استعفی دے کر وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ اسے علم تھا کہ طلبہ کی کسی ہنگامہ آرائی میں کسی غیر طالب علم کی گرفتاری کیا گل کھلا سکتی ہے۔ عین ممکن تھا کہ گرفتاری ہونے والی دوسری پارٹی کے ہاتھوں پکڑے جاتے یا پولیس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے اصلیت بکتے اور اس کا سارا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے۔ اس نے تو ان دونوں کو صرف ارسلان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ کیا تھا، ورنہ تو اصل کام ارسلان نے ہی کرنا تھا۔ طالب علموں میں بھگدڑ مچی تھی، اپنی جانیں بچانے کے لیے جس کا منہ جدھر اٹھا وہ بھاگ نکلا۔ خوفزدہ اور سہمے ہوئے بےچارے شریف اساتذہ مختلف کمروں میں اپنی جانیں چھپائے ہوئے تھے۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ پولیس کو ٹیلی فون ہی کر دیتا۔ شاید ان لوگوں کو علم تھا کہ کالج سے بمشکل 15-20 گز دور موجود پولیس کے ٹرک اگر اپنی جگہ سے اس ہنگامہ آرائی کے باوجود جنبش نہیں کر سکے تو ان کے ٹیلی فونوں سے ان کی ٹانگوں میں حرکت آنے سے رہی۔ ارسلان کی نظریں حافظ پر جمی تھی اور وہ پستول تھامے اس کے تعاقب میں لگ گا۔ اینڈ اس مرحلے پر جب حافظ عابد اس کی رینج میں تھا، اس نے پستول سیدھا کیا۔ ارسلان کی ماں ایک سوالی بن کر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بیٹا، عابد نے تمہیں اور تمہاری بہن کو قرآن پڑھائے، ہم ساری زندگی صرف ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے کبھی اس کی بے عزتی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اسپتال میں اس وقت ارسلان کو کہا تھا جب وہ عیادت کو آئے حافظ عابد صاحب سے الجھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں چاہتے ہوئے بھی وہ حافظ عابد پر فائر نہ کر سکا، لیکن یہ کیا، حافظ عابد تو اپنا پہلو تھامے زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے گولی نہیں چلائی، پھر یہ گولی کس نے چلائی؟ ارسلان گڑبڑا کر رہ گئے، اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ شاید چھت پر موجود حافظ عابد کے ساتھیوں نے اسے گولی کھا کر گرتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیوانہ وار فائرنگ شروع کر دی تھی، وہ راستے میں آنے والی ہر شے کو تباہ کرنے پر تل گئے تھے۔ بھاگو، اچانک کسی طرف سے نکل کر نواز نے اس کا بازو تھاما اور جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ ارسلان جیسے خوف غفلت سے اچانک ہی بیدار ہوا تھا۔ یہ احساس کہ اسے چند گز پر حافظ عابد کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے، اس کے لیے بہت جانلیوا تھا۔ یہ وہی حافظ عابد تھا جس نے انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھایا تھا۔ حافظ عابد اس سے عمر میں تو زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے گھر میں حافظ عابد کا احترام بزرگوں کی طرح کیا جاتا تھا۔ اسے قرآن پڑھانے والا محترم نوجوان آج کی گھاؤنی سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا تھا، یہ خلش تو اسے مار ڈالے گی، اس نے سوچا۔ وین تک نواز اسے قریباً کھینچتا ہوا لایا تھا۔ دونوں کسی طرح اوپر سے ہونے والی فائرنگ سے بچتے بچاتے بمشکل وین تک پہنچے تھے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ اختر نے سنبھال لی تھی۔ گولیوں سے وین چھلنی ہو رہی تھی۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک اختر زندہ کیسے رہا۔ صفحہ نمبر 50۔ وین کا انجن اسٹارٹ تھا، دونوں بھاگ کر وین میں سوار ہوئے تھے۔ ٹریفک سڑک پر گولیوں کی آواز سے بند ہو چکی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف پولیس کے جوان ہاتھوں میں رائفلیں پکڑے ٹرکوں پر سوار محو تماشا تھے۔ ارسلان کے لیے حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اختر وین کو دیوانہ وار چلاتا ہوا مطلوبہ جگہ تک لے آیا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق انہیں وین اسی جگہ چھوڑ دینی تھی جہاں وہ پہنچے تھے۔ یہاں سے دو موٹر سائیکلوں پر انہیں الگ الگ راہ فرار اختیار کرنی تھی۔ ایک موٹر سائیکل پر اختر ارسلان اور دوسری پر نواز، دونوں الگ الگ سمتوں میں فرار ہو رہے تھے۔ اپنا اسلحہ انہوں نے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ احتیاطاً پستول اختر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ موٹر سائیکل کا رخ اسی بنگلے کی طرف تھا جہاں وہ اکثر آرپا کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ نواز ان سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا تھا۔ ویل ڈن مائی ڈیئر بوائز، ویل ڈن۔ یہاں آتی فون پر انہیں ملک صاحب کی طرف سے اس کارنامے پر مبارکباد مل گئی۔ شام کی خبروں سے انہیں حافظ عابد کی موت کا بھی علم ہو گیا تھا۔ ارسلان کے دل و دماغ کو اس خبر سے ایک دھچکا سا لگا، اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں جیسے آہستہ آہستہ کوئی اسے مٹھی میں لے کر دبا رہا ہو. اپنی ٹانگوں سے اسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. ایک بے نام سا پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا. اس نے حافظ عابد پر گولی نہیں چلائی تھی لیکن وہ خود کو اس کا قاتل تصور کر رہا تھا. ساری رات عارفہ اور شراب اس کا غم غلط کرتے رہے. اس مرتبہ ملک صاحب نے ان کے لیے عارفہ جیسی اور فاشاؤں کا بندوبست بھی کر رکھا تھا. شراب اور شباب کے نشے نے ارسلان کو مدہوش کر دیا تھا. جلدی وہ نیند کی آغوش میں سما گیا جہاں ایک مرتبہ پھر حافظ عابد کی بے گناہ لاش ایک سوال بن کر اس کے لاشعور کو ڈسنے لگی. دو تین مرتبہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا لیکن عارفہ نے اسے سنبھال لیا. صفحہ نمبر 51. حافظ عابد کی شکل میں مخالف تنظیم کو اس سال کا سب سے بڑا شہید اور سب سے اہم ایشو مل گیا تھا. انہوں نے حملہ آور تنظیم کے 6 اہم لیڈروں کے نام الزمان کی فہرست میں درج کروا کر یہ الزام بھی دہرا دیا تھا کہ حملہ آوروں کو ملک صاحب کی سیاسی جماعت کی مکمل حمایت حاصل ہے. اس کا جواب ملک صاحب کی بجائے ان کی سیاسی جماعت کے پروپیگنڈا سیکرٹری نے شام کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں دیا. اس پریس کانفرنس میں قریباً ہر قابل ذکر اخبار کا رپورٹر اور کیمرہ مین موجود تھا. پریس کانفرنس کے خاتمے پر حصہ بقدر جسہ کے مصادق ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق نذرانہ دے دیا گیا تھا. ملک صاحب اس ملک میں سیاست کرنے کے تمام آداب سے آگاہ تھے. وہ معمولی سرکاری ملازمت سے استعفی دے کر اس مقام تک یوں ہی نہیں پہنچ گئے تھے. پریس سے بہترین تعلقات ان کا نصب العین تھا اور اس کی ہر ممکن قیمت وہ ادا کرنے کو تیار رہتے تھے. ان کی جماعت کی طرف سے جاری وضاحت اگلے ہی روز قریباً تمام اخبارات کے صفحہ اول پر نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی, جبکہ مخالف تنظیم کے مقتول نوجوان کی خبر کہیں اندر کے صفحات میں لگا دی گئی تھی. یہ تو نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکانے والی بات تھی. دوپہر تک شہر کی سڑکوں پر ہزاروں طالب علم جمع ہو کر عابد شہید کا راستہ ہمارا راستہ کے نعرے بلند کرتے پہلے تو آئی جی صاحب کے دفتر کی طرف بڑھے. آئی جی صاحب اس سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے طلب کرنے پر ان کے ہاں ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کرنے تشریف لے جا چکے تھے. یہاں ان لوگوں نے جی بھر کے پولیس اور انتظامیہ کا ماتم کیا. جب کسی طرح ان کے تیش دلانے پر بھی صورتحال جوں کی توں رہی تو جلوس کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ شروع ہو گیا. جواب میں مجبوراً پولیس نے اشک آور گیس استعمال کی. جب معاملہ اس پر بھی کنٹرول نہ ہوا تو ہوائی فائرنگ کی نوبت آ گئی. عین ان لمحات میں جب پولیس اور طلبہ کے درمیان شہر کی سڑکوں پر آنکھ مچولی ہو رہی تھی, یونیورسٹی اور کالج کی یونینوں کی چار بسوں پر سوار کچھ طلبہ اپنے مشن پر الگ سے چل پڑے تھے. صفحہ نمبر 53. سیاست اور ان کا رخ شہر کے سب سے بڑے اخبار کے دفتر کی طرف تھا. دفتر کے سامنے بسے روک کر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ڈنڈے اور ہاکیاں سنبھالی اور اخبار کے دفتر میں جا گھسے, جبکہ ان کے چند ساتھیوں نے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی. ڈنڈا بردار فورس نے اخبار کے دفتر میں گھس کر ہر قابل ذکر شے کو توڑنا شروع کر دیا. اس اثنا میں جو کوئی اخباری ملازم ان کے ہفتے چڑھا اس کی بھی انہوں نے اچھی طرح دھنائی کر دی. وہ جنونیوں کی طرح اخبار کے مالکان کو گالیاں بکتے اپنے کام میں مصروف تھے. عملے کے ہر قابل ذکر رکنے باتھ روم یا میزوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی تھی. اخبار والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کم از کم اخبار پر حملے کی اطلاع سن کر پولیس ضرور حرکت میں آ جائے گی, لیکن آدھے گھنٹے تک پولیس کی طرف سے صرف تسلیاں ہی ملتی رہیں. جب حملہ آور اپنا کام مکمل کر کے اطمینان سے فرار ہو گئے تو پولیس کے متعدد نوجوان ٹرکوں میں سوار موقع واردات پر پہنچ گئے. شاید اس موقع کے منتظر تھے کہ کب حملہ آور فارغ ہوں اور وہ ان کی جگہ سنبھالیں. پولیس فورس کی کمان ایس پی صاحب فرما رہے تھے. انہوں نے آتے ہی پولیس کے جوانوں کو عمارت گھیرے میں لینے کا حکم دیا. صفحہ نمبر 54. پولیس کے مسلح دستوں نے تباہ شدہ عمارت کو گھیرے میں لے کے اس میں چھپے ہوئے خوفزدہ اور زخمی لوگوں کو مقید کر دیا. اخبار کے مالک خوش قسمتی سے اپنے دولت خانے پر تشریف فرما تھے. جب ان کو اس واردات کی خبر کی گئی تو وہ بھی بھاگم بھاگ دفتر پہنچے. ان کے چیخنے چلانے پر پولیس والوں نے بمشکل زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی اجازت دی, ورنہ وہ تو موقع واردات سے کسی بھی کارآمد کلیو کو ادھر ادھر کرنے کی اجازت دینے پر تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. اب آپ لوگ کیا جھک مارنے آئے ہیں؟ حملہ آور تو اپنا کام کر کے چلے گئے, اخبار کے مالک نے ایس پی کے منہ کے سامنے ہاتھ مچاتے ہوئے کہا. دیکھیے جناب, ٹھیک ہے آپ بڑے لوگ ہیں, آپ کے تعلقات اعلیٰ حکام سے رہے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سرکاری ملازمین کی بے عزتی شروع کر دیں. ایس پی کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ دبنے والا نہیں ہے. اخبار کے مالک نے چھوٹے ملازم کے منہ لگنا پسند نہیں کیا, منہ دوسری طرف پھیر لیا. تھوڑی دیر میں پولیس اور اعلی حکام بھی موقع واردات پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے. اس دوران پولیس نے حملہ آوروں کے ڈنڈوں اور ہاکیوں سے بچ جانے والے اخباری کارکنوں کی اس طرح انکوائری شروع کر دی, گویا یہ کارنامہ انہوں نے ہی انجام دیا. اخباری ملازمین نے اس بےہودہ رویے کے خلاف بطور احتجاج پولیس کو بیان دینے سے انکار کر دیا تھا. جناب والا, جب آپ پولیس سے تعاون نہیں کریں گے تو ہم ملزموں کو گرفتار کیسے کر سکیں گے؟ ایس پی صاحب نے ملازمین کے اس رویے پر شاکی لہجے میں اخبار کے مالک صاحب سے کہا. اخبار کے مالک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ٹیٹوا ہی دبا دے. وہ لوگ بجائے ہمدردی کے الٹا ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے. بس ایک ملک صاحب تھے جنہوں نے دل و جان سے اس حادثے پر صدمے کا اظہار کیا تھا اور ایک ایک کارکن کے پاس جا کر اپنے دلی رنج و غم کا بہترین نمونہ پیش کیا. سب سے پہلے انہوں نے ہی حملہ آور تنظیم کے خلاف ڈٹ کر بیان دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ سیاست میں تشدد کا جو سیلاب عمردہ چلا آ رہا ہے اس کی واحد وجہ اس جماعت کے لوگوں کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاروائیاں ہیں. ملک صاحب نے اسپتال میں داخل اس اخبار کے چاروں زخمی کارکنوں کی خود عیادت کی تھی اور چاروں کے لیے اپنی جیب سے 2,00,000 روپے کی امداد کا بھی اعلان کیا تھا. ان کے ایسی انقلابی اقدامات نے کارکنوں کے دل مول لیے. اگر کسی کے دل میں ملک صاحب کے خلاف کچھ بوجھ تھا تو وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا. حملہ آوروں نے جاتے ہوئے اخبار کی انتظامیہ کو وارننگ دی تھی کہ اگر انہوں نے آئندہ بھی اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے بھی زیادہ سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے. شہر کے دوسرے اخبارات کے ملازمین اور مالکان کو فون کر کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس ایک مثال سے سبق حاصل کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. بصورت دیگر ان کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. اخبار کے مالک کی اشک شوئی کے لیے صوبے کی متعدد شخصیات گاڑیوں کے جلوس میں آ جا رہی تھی, لیکن کوئی بھی حملہ آوروں کو فوری سزا دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا. اخبار کے مالک نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں, مفادات کی جنگ میں کسی تیسرے فریق کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. وہ کسی نہ کسی سطح پر مفادات پر سمجھوتا کر سکتے تھے. اخبار کی حیثیت گندی سیاست کے بازار میں نہ ہونے کے برابر تھی. اگلے روز اخبار کے مالک صاحب اپنے عملے کے سینئر ارکان سمیت اس سیاسی تنظیم کے دفتر تشریف لے جا رہے تھے جس کی پروردہ طلبہ تنظیم نے ان کا یہ حال کیا تھا. سیاسی تنظیم کے لیڈروں نے اخبار کے مالک کے خوب لگتے لیے اسے وارننگ دینے کے انداز میں کہا کہ اگر انہوں نے خبروں میں اپنی یک طرفہ پالیسی ترک نہ کی تو طلبہ مشتعل ہو کر کچھ بھی کر گزریں گے اور اس صورت میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے بیچارے مالک سے اس طرح سلوک کیا تھا جیسے یہ ساری تباہی اس کے اپنے ہاتھوں انجام پائی ہو. مالک صاحب بھی بڑے کائیاں آدمی تھے, وہ بھیگی بلی بنے زخمی لیکن مجبور شیر کی طرح سر جھکائے سب کچھ سنتے رہے. صفحہ نمبر 56. بالآخر فریقین کے درمیان طے پایا کہ آئندہ اخبار حملہ آور پارٹی کے کارکنوں کی خبریں بھی نمایاں شائع کرے گا اور حملے کی اس خبر کو زیادہ نہیں اچھالے گا. سیاسی جماعت کی گرگ جہاندیدہ نے اخبار کے مالک کی آمد کی خبر فوراً ہی تمام اخبارات کو جاری کر دی تھی, جس میں اخبار مالک کی طرف سے اپنے سابقہ رویے پر معذرت کا اظہار کرنے کا تذکرہ بھی موجود تھا. یہ خبر متاثرہ اخبار کے کاروباری حریف نے ماں تصاویر اپنے اگلے روز کی اشاعت میں صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے ادارتی نوٹ میں اسے خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے اس امر کی ضرورت پر قارئین کو دھیان دلایا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اور اخبارات کے درمیان خوشگوار تعلقات سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. متاثرہ اخبار کا مالک حالات کی ستم ظریفی پر اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی نے بھوکے بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا ہو. ارسلان کی ضمانت قبل از گرفتاری ملک صاحب کے کارندوں نے احتیاطاً کروا لی تھی, لیکن ارسلان کے لیے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا نام مخالف تنظیم نے ملزمان کی فہرست میں نہیں لکھوایا تھا, حالانکہ اسے سب نے پہچانا تھا اور یوں بھی اس نے اب خاصی شہرت کما لی تھی. یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی. حافظ عابد کا جنازہ اٹھا تو ایک کوہرام مچ گیا. ارسلان کا نام ایف آئی آر میں نہ سہی مگر اس کے والدین تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حملہ آوروں کی کمان ان کا صاحب دادا ہی کر رہا تھا. بوڑھے اور معزز والدین کے لیے یہ لرزا دینے والی اطلاع تھی. اس حادثے نے ان کے اوسانی خطا کر دیے تھے. ارسلان میں تمہیں دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی, تم پر خدا کا عذاب ٹوٹے, تم نے حافظ قرآن کو مار ڈالا, خبردار کبھی طرف کا رخ نہ کرنا, آج سے تم ہمارے لیے مر گئے ہو. والدہ نے روتے ہوئے سینکڑوں عورتوں کی موجودگی میں زندگی کے سب سے بڑے اور جان لیوا فیصلے کا اعلان کر دیا. صفحہ نمبر 57. جس روز اخبارات میں لا تعلقی کا یہ اشتہار شائع ہوا ہما تڑپ اٹھی. وہ خود کو ضمیر کی ملامت سے کبھی چھٹکارا نہ دلا سکی. ارسلان کی تباہی میں اسے کہیں نہ کہیں اپنا ہاتھ بھی نظر آتا تھا. ارسلان ملک صاحب کی طرف سے فراہم کردہ فلیٹ میں پہنچا ہی تھا جب اس نے دروازے پر مانوس سی آہٹ سنی اور ہما دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ارسلان، خدا کے لیے اس راستے سے ہٹ جاؤ، تم ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ ابھی وقت ارسلان، تم چاہو تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے دوبارہ شریفانہ زندگی میں لوٹ سکتے ہو، اس نے رو دینے والی آواز میں ارسلان سے کہا۔ مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوما اکبر شیروانی، میں کوئی راستے میں گرا پڑا اپاہج نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ترس کھاتے پھرے، اور جب میرے والدین نے ہی مجھے آگ کر دی ہے، میں محض ایک غلط اطلاع کی بنیاد پر، تو تم کون ہوتی ہے مجھ سے ہمدردی جتانے والی؟ جاؤ، چلی جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے زندگی کا جو راستہ چنا ہے خوب سوچ سمجھ کر چنا ہے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، نہ مجھے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کرنا، اور یہ جو تم ہر قدم پر مجھے میری کمائی کا احساس دلاتی رہتی ہو، میں اس رویے کے خلاف احتجاج کرتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے یہ جھوٹی ہمدردی۔ اگر تمہیں اتنی محبت تھی مجھ سے، تو میری محبت کو ٹھکرایا کیوں تھا؟ کیا سمجھا تھا تم نے مجھے، اور کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ ابھی تک شراب کا نشہ نہیں اترا تھا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو ارسلان، خدا را مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میں تمہیں تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی، مجھے تم سے بہت محبت ارسلان، میں مر جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی، لیکن وہ پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ صفحہ نمبر 58۔ ہمدردی کا ایک لفظ بھی ہما کے لیے اس کے پتھریلے ہونٹوں سے ادا نہ ہوا، شاید ہما کے رونے سے اس کے کسی حس کی تسکین ہو رہی تھی، کتنا اذیت پسند ہو گیا تھا وہ۔ ہما نے خود ہی ضبط کیا، خود کو نارمل کیا، اپنے آنسو پہنچے اور ارسلان کی طرف دیکھا، انتہائی سنجیدگی اور حوصلے سے کہا، ارسلان تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارسلان کے لیے سوال ہی چونکا دینے والا تھا، اسے اپنا نشہ اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہ تو سناٹے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کا کوئی جواب دے، اچانک ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور جاوید اندر آ گیا۔ اوہ بھائی، میں تو غلط ایڈریس پر تو نہیں پہنچ گیا، اس نے ہما کی طرف دیکھ کر تنزیہ لہجے میں کہا۔ ارسلان، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، ہما نے جاوید کو نظر انداز کرتے ہوئے ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ارسلان کو صورتحال نے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا، اس کے والدین اسے آگ کر چکے تھے، کئی مقدمات میں وہ پولیس کو مطلوب تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اس کا واحد سہارا ان حالات میں جبکہ وہ مخالف تنظیم کی ہٹ لسٹ پر بھی آ چکا ہو، سوائے ملک صاحب کے اور کون تھا؟ جب اسے خبر ملی تھی کہ حملہ آوروں میں اس کا نام درج نہیں کروایا گیا، تو ملک صاحب نے انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، برخوردار ذرا ہوشیار رہا کرو، خدا نہ کرے دشمن کے عزائم خطرناک ہیں، تمہارا نام ایف آئی آر میں نہ دے کر ایک طرح سے انہوں نے تمہارے متعلق اپنے بھیانک ارادے کا سگنل خود ہی دے دیا ہے، وہ لوگ اب حافظ عابد کے خون کا بدلہ تمہیں مار کر لینا چاہیں گے، اور جب انہوں نے حملہ آوروں میں تمہارا نام ہی پولیس کو نہیں دیا، تو اپنی دانت میں یہی سوچا ہے کہ خدا نہ خاصہ تمہارے قتل کی صورت میں ان پر شک کرنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لرزا دینے والی حقیقت تھی جسے وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، کیوں بھی اس تک مخالف تنظیم کی وارننگ پہنچ چکی تھی، وہ اپنی اور اس کی دشمنی میں کسی تیسرے کو لا کر کھیل کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ قدم قدم پر ملک صاحب کا دست نگر تھا، اگر اس کے سر سے دست شفقت اٹھا لیتا تو خارج زدہ کتے کی طرح موت مارا جاتا اور کوئی اس کی لاش بھی وصول کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اور دوسری طرف ملک صاحب اس لڑکی ہما کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، جس نے این انتخابات کے موقع پر تنظیم کو دھوکہ دیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اعلان کروا کر ہما کو انقلابی طلبہ فیڈریشن سے خارج کروا دیا تھا۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ وہ ہما اکبر سے ابھی تک ملتا ہے، تو یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ ہما، میں پھر کبھی اس مسئلے پر بات کروں گا، اس نے ہما کو ملک کے چمچے جاوید کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بات کا جواب چاہیے۔ ہما کے لہجے میں چھپی سنجیدگی اور پختگی نے ارسلان کے ہاتھ پیر کھلا دیے تھے۔ میں نے کہا نہ، ابھی میں بات نہیں کر سکتا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ارسلان، اگر تم نے کتے کی موت مرنے کی ٹھان ہی لی ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ خدا حافظ۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ کمال ہے بھائی، جاوید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، آئی تھی بےچاری مجھ سے مدد مانگنے، شاید کوئی نیا بلاک کھڑا کرنے جا رہی ہے، بڑی خطرناک عورت ہے یار، میں نے تو کہہ دیا میں کم از کم اس کے چنگل میں پھنسنے کو تیار نہیں ہوں۔ صفحہ نمبر 60۔ ارسلان کو بھی حالات نے سیاست سکھا دی تھی، اس نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے جاوید کے سامنے اپنی صفائی پیش کی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جاوید کے ذریعے بات اور طرح ملک صاحب کو پہنچے، حالانکہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس حادثے نے اس پر کیا ستم ڈھایا ہے، اس کو اپنے اعصاب تڑکتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھو یار تم اپنے بھائی ہو، میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ ملک صاحب اس کو اب بالکل پسند نہیں کرتے، اور جس کسی سے یہ ملے کہ اس کے خلاف بھی ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، جاوید نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا. جاوید مجھے اس بات کا علم ہے، تم بھی اس کا خیال رکھنا کہ میرے متعلق ملک صاحب کو کوئی غلط اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے. میری زندگی تو داؤ پر لگی ہے، اپنا برا چاہنے والوں کو میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالوں گا، یہ تو ظاہر ہے. اس کے لہجے میں چھپی دھمکی کا ادراک جاوید کو ہو گیا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 4 میں سنیں.